اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بن محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. پاکستان وہیں کھڑا ہے جہاں 50 کی دہائی میں تھا. عجیب معاملہ ہے. یہ گیم 50 کی دہائی سے شروع ہوا تھا اور تقریباً پہلے ایسے حادثے کے 50 سال کے بعد بالکل وہیں کھڑا ہے جہاں 50 سال پہلے تھا. یہ سب پاکستان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ایمرجنسی لگتی ہے؟ کیوں ماشاء اللہ لگتا ہے؟ کیوں پولیٹیکل پروسیس رک جاتا ہے؟ بار بار آرمی کے انٹروینشن ہوتا ہے. یہ سب کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. پاکستان کی پولیٹکس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ نے سوالات کو نہیں سمجھا تو میرا نہیں خیال کہ ہم مناسب طریقے سے سمجھ پائیں گے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اور یہ پولیٹیکل سائنس کا بہت پرانا ایشو ہے. خاص کر وہ پولیٹکس جس کا تعلق ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے. پولیٹیکل سائنسز کے اندر ایک خاص حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیولپمنٹ کی پولیٹکس کہتے ہیں، جو ڈیولپنگ ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے، ترقی پذیر ممالک سے تعلق رکھتی ہے. اور یہ ترقی پذیر ممالک کا ٹپیکل فینومینا ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل پروسیس آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اور یہی ہوتا رہتا ہے. ابھی جس وقت ہم اور آپ پاکستان کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے جارجیا کے اندر بھی ایمرجنسی لگی ہے، اور اس سے پہلے مختلف ممالک کے اندر کم از کم 70 کی دہائی میں تو سمجھ لیجئے کہ سارے تقریباً ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہی سب کچھ ہو رہا تھا. پاکستان میں ابھی تک ہو رہا ہے. تو یہ فینومینا ہے کیا؟ یہ فینومینا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل پروسیس رن نہیں کر رہا. پولیٹیکل پروسیس کے اندر کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور وہ رکاوٹیں ظاہر ہے کہ بار بار آرمی کی طرف سے آ رہی ہیں، پاکستان کی فوج کی طرف سے، اور فوج میں پرٹیکولرلی آرمی کی طرف سے، نہ کہ فضائیہ اور بحریہ کی طرف سے. تو یہ فینومینا کیوں پیش آتا ہے کہ ملک میں بار بار ایسا ہوتا ہے، اور کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ پاکستانی سیاست میں فوجیوں نے سب سے پہلی دخالت کب شروع کی تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اسکندر مرزا صاحب وزیر دفاع بنا کر کیبنٹ میں داخل کیے گئے، وہ پہلا موقع تھا کہ جب پاکستانی فوجی پاکستانی سیاست کے اندر باضابطہ طور پر داخل ہوئے. اچھا، جب اسکندر مرزا وزیر دفاع بنائے گئے تھے تو وہ صرف اس وجہ سے بنائے گئے تھے کہ اس زمانے کے جو گورنر جنرل تھے ان کو اپنی طاقت کم ہوتی نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ میری طاقت کم ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک فوجی کو وزیر دفاع بنا دیا. اچھا، مقصد یہ تھا کہ اس فوجی کے ذریعے سے باقی کیبنٹ کے منسٹرز کے اوپر ذرا سی دھونس رہے گی کہ بھئی یہ ایک طاقتور فوجی میرے ساتھ ہے، اور اگر زیادہ گڑبڑ کی تو فوجی پھر میرے ہاتھ میں ہے. اسکندر مرزا کو جلدی احساس ہو گیا کہ یہ جو اوپر والا اپنا اقتدار باقی رکھے ہوئے ہیں، یہ میرے ذریعے سے باقی رکھے ہوئے. کچھ ہی عرصے میں جب انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اوپر والا اقتدار میرے ذریعے سے باقی رکھے ہوئے، تو وہ خود دخالت دینے کو تیار ہو گئے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو ٹاپ رینک کے اوپر پہنچا لیا. یہ وہ پہلی دفعہ تھی کہ جب ایک فوجی پاکستان کے اقتدار کے اندر باضابطہ داخل ہوا. اگر اس سٹارٹنگ کو تھوڑا سا انالیسس کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹ جب کمزور ہوئی تو اس نے فوجی طاقت کو استعمال کیا اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے، اور فوجی طاقت نے جلدی اندازہ لگا لیا کہ جب ہم ہی طاقتور ہیں تو ہم حاکم کیوں نہ بنے. اچھا، اب سوال یہ کہ سویلین گورنمنٹ کمزور کیوں ہوئی تھی؟ یہ فینومینا انڈیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ انڈیا اور ہم دونوں ساتھ ساتھ بنے ہیں. تو یہ مثلا وہ 15 اگست کو ہم 14 اگست کو، تو وہ یہ وہاں پہ کیوں نہیں ہوا؟ کہ فوجی وہاں پر آ گیا ہے. وہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو وہاں پر رولر تھے ان کے عوام کے اندر جڑیں موجود تھیں, جو سیاسی حکمران تھے ان کے عوام کے اندر جڑیں موجود تھیں. تو جب تک ایک پولیٹیکل لیڈر کی عوام کے اندر جڑیں ہوتی ہیں, فوجی حکمران فوجی طاقت جو ہے اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتی. چونکہ وہاں جواہر لال نہرو کا دور تھا, جواہر لال نہرو کی عوام میں بہت مضبوط جڑیں تھیں, تو کسی فوجی کے اندر جرات نہیں تھی کہ وہ جواہر لال نہرو جیسے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا فوجی اقتدار قائم کرتا. لیکن یہاں پہ جو لوگ حکمران تھے وہ لیاقت علی خان کے کم از کم مرنے کے بعد ایسے لوگ تھے جن کی عوام میں کوئی جڑیں نہیں تھیں, عوام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بن رہا تھا. مثلا غلام محمد جیسے لوگ جو ہے وہ گورنر جنرل تھے. اب غلام محمد کو بولنا نہیں آتا تھا, فالج ہوا ہوا ایک آدمی تھا, ظاہر ہے ہمیں تو یاد نہیں کہ کیا ہے, لیکن اخباروں میں جو اور جو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے وہ بول بھی نہیں پاتا تھا. اور یہ ہے کہ وہ انگلش بولتا تھا تو ایک ہالینڈ کی ایک خاتون تھیں وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتی تھیں کہ بول کیا آ رہا ہے. یہ عالم تھا. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ دوسرے ملک کا کسی ملک کا صدر آیا, جیسے اس میں مثلا مجھے ظاہراً یاد آ رہا ہے کہ پتہ نہیں شاید جمال عبد الناصر کا لکھا تھا کون آیا, تو وہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ بھی انگلش میں بات کر رہا تھا اور یہ بھی انگلش میں جواب دے رہے تھے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو وہ ہالینڈ کی مس ڈور تھی میرے خیال میں ان کا نام تھا, وہ بیچ میں آئی اور انہوں نے بھی انگلش میں ہی ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ یہ انگلش میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کو کہ لوگوں کو کہ بھئی ہمارا ملک کا گورنر جنرل کیا کہہ رہا ہے. آخری زمانے میں اتنے خبط الحواس ہو گئے تھے کہ وہ کہتے تھے مجھے گھما کے لاؤ, تو ان کو ایوان صدر کے باہر نکال کے گاڑی میں گھما گھومو گے واپس کھڑا کر دیا کرتے تھے, تو خوش ہو جایا کرتے تھے کہ ہم نے پورا ملک دیکھ لیا. بہرحال تو وہ اس قسم کے معاملات تھے. اب ظاہر ہے یہ جو گورنر جنرل ہے اس کے سامنے فوجی کیوں نہیں سر اٹھائے گا, جبکہ وہاں جواہر لال نہرو تو بہت اسٹرانگ تھا, اس کی عوام میں جڑیں تھیں. بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے, سویلین حکومت کا کمزور ہونا فوجی طاقت کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی آمریت بنائے. اچھا یہ سویلین کمزور کیوں ہے, عوام میں جڑیں نہیں ہیں. بس اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کیوں کسی ملک کے اندر فوجی اقتدار آتا ہے, تو اس کی صرف ایک وجہ ہے, عوامی حکمران کا نہ ہونا. اگر حکمران عوامی ہو, اس کا عوام سے تعلق ہو, تو پھر فوجی اقتدار نہیں آئے گا. البتہ جب ہم عوامی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی اے بی سی ڈی نہیں ہے جو آج کل بہت زیادہ رائج ہوا ہوا ہے, تو وہ مطلب نہیں ہے. عوام یعنی واقعی عوام, وہ نہیں جس کو باہر سے لا کے رکھا گیا اور پھر کہا گیا عوام, واقعی جس کو پبلک چاہتی ہو کہ یہ حکومت پر آئے. اچھا یہ پاکستان میں نہیں ہوا تھا, کسی سازش کے نتیجے میں جس میں شاید یہ سب لوگ مارے گئے, قائد اعظم لیاقت علی خان وغیرہ, تو موقع خالی ہو گیا اور اس کے بعد یہ مشکل آ گئی. ایک دفعہ جب فوج اقتدار میں آ گئی تو کسی کو ایک دفعہ حکومت اور دولت کا چسکا لگ جائے تو پھر نہیں چھٹتا. پھر فوج کو ایسا چسکا لگا اقتدار کا اور پیسے کا کہ مثلا مفتے کا پیسہ ملتا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے ڈیفنس بجٹ. مثلا ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب حکومت بجٹ بنا رہی ہوتی ہے تو مثلا ایک ارب روپے بڑی قیمت ہوتی ہے, اس کے اوپر خوب بحث ہوتی ہے, بھئی ایک ارب روپے کہاں جانے ہیں. مثلا ڈیفنس بجٹ جو فوج کا آتا ہے, فوج کے اس میں لکھا ہوتا ہے مثال کے طور پر 200 ارب روپے ایک لائن کا, اور گورنمنٹ کو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ پاس تو کرنا ہی ہے. کیا فوجیوں سے پوچھیں گے کہاں خرچ کرنا ہے؟ فوجی جواب میں کیا گیا کہ بھائی یہ بہت جو ہے وہ ملکی اہم راز ہیں جس کو آپ جیسے نا اہل کیبنٹ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا. کیبنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ملک میں اتنے ناقابل اعتماد لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ملک کا راز نہیں کھولا جا سکتا. اب یہ کہ کس کے سامنے کھولا جا سکتا ہے, وہ صرف چند کور کمانڈرز کے سامنے کھولا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ بات آگے نہیں جاتی. تو اب ظاہر ہے یہ جو اقتدار ہوتا ہے جو فوج کو ملا ہوا ہے, یہ کہاں پھر اگر عوامی حکومت آ جائے پھر کہاں اتنا ملنا ہے. وہ پھر ایسا ہوا کہ وہ جو آئے تو پھر واپس گئے ہی نہیں. آئے تو پھر ایوب خان صاحب بھی ایک موقع پر آئے, پھر وہ کئی سال چلاتے رہے, پھر اس کے بعد جاولق صاحب لمبی مدت کے لیے آ گئے, پھر اس کے بعد موجودہ جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ لمبی مدت کے لیے ٹک گئے. تو اصل سوال کا جواب کیا ہے, کیوں فوجی اقتدار آتا ہے؟ سویلین گورنمنٹ کی کمزوری کی وجہ سے, اور سویلین گورنمنٹ کی کمزوری ہوتی ہے عوام پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے, عوامی انسٹیٹیوشنز کا نہ بننا اس وجہ سے. اب اس میں ایک ٹرائیکا بنا ہوا ہے, تین گوشے بنے ہوئے ہیں. ایک ہے فوج جو اچھا, اب ہر ایک اپنے اوپر دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے. مثلا آپ فوج سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں آتے ہیں اقتدار میں, تو کہتے ہیں کہ فوج پورے ملک کا منظم ترین ادارہ ہے, اور فوج پورے ملک کا وفادار ترین ادارہ ہے. یعنی ملک سے سب سے زیادہ وفاداری فوج کو ہی ہے, اور جب فوج ملک کو خطرے میں دیکھتی ہے سیاستدانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے, تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا کہ وہ حکومت پر آئے اور ملک کو اس انتہائی اہم خطرے سے محفوظ کرے. یہ فوجیوں کی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی اس وجہ سے ہم حکومت پر آتے ہیں, ورنہ ہمارا کو تھوڑی کوئی دل چاہتا ہے کہ ہم حکومت پر آئیں. اچھا آپ سیاستدانوں سے پوچھیں گے بھائی یہ کیا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت نااہل ہیں اور آپ کے اندر کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, اور بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ بڑے بڑے کرپٹ لوگ آپ لوگ ہیں. تو ان کا جواب میں کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کرپشن کرتے ہیں, کون سا ایسا کرپشن کرتے ہیں جو فوجی نہیں کرتے, کون سی ایسی عیاشی ہم کر رہے ہوتے ہیں جو فوجی نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم کرپٹ ہیں تو فوجی کون سا کم کرپٹ ہے, اتنی بدماشی وہ بھی کرتا ہے, اتنی عیاشی وہ بھی کرتا ہے, صرف ایک مصیبت کے ساتھ کہ ہمارا کام اور ہمارا نام میڈیا میں آ جاتا ہے, اس کا کام اس کا نام میڈیا میں نہیں آتا. ہم تو مارے جاتے ہیں, چونکہ جب ہم تخت سے اترتے ہیں تو پھر ہر کوئی ہماری ٹانگ گھسیٹ لیتا ہے, اور فوجی چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو کوئی اس کی ٹانگ گھسیٹنے والا نہیں ہے. تو کرپ وہ بھی ہیں, کرپ ہم بھی ہیں. اچھا سیاستدانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر دوسرا الزام یہ کہ آپ کا پولیٹیکل کلچر ہی نہیں بن کے دے رہا ہے, آپ تو کوئی یعنی آپ کے اندر آرگنائزیشن ہے ہی نہیں, آپ خود ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سیاسی پارٹیوں کو بکھیرنے والے خود فوجی ہیں, سب سے زیادہ پارٹیز کے اندر دخالت دینے والے خود فوج کے مخفی ادارے ہیں, کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کا کام کرتے رہتے ہیں, اس کو اوپر اٹھاؤ اس کو نیچے بٹھاؤ. یہ تقریباً ہمارے ملک کے اندر انڈرسٹوڈ فارمولا ہے کہ اگر کوئی بڑا بنے گا تو چاہے وہ بڑا گلوکار ہی کیوں نہ ہو, تو پہلی ایجنسیاں رضایت دیں گی تو بڑا بنے گا, ورنہ بڑا گلوکار بھی نہیں بنے گا. یہ ہمارے ملک میں طے شدہ تقریباً ایک اصول ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر مثلا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھیں گے بھئی آپ لوگ کیوں نہیں اتنے منظم ہو جاتے کہ آپ ان فوجیوں کے آنے کا موقع ہی نہ دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جان چھوڑیں تو ہم منظم ہوں گے نا, یہ ہماری رگ رگ کے اندر گھسے ہوئے ہیں, ہمارے ہاں تو دو آدمی بھی اگر کھڑے ہوتے ہیں تو تیسرا ان کا ہوتا ہے, تو اب ہم جان کہاں سے چھوڑائیں گے ان سے, اور ذرا سی اگر کٹ پٹ گئی تو یہ اٹھا کے اسی پولیٹیکل پارٹی کا ستیاناش مار دیں گے, تو موقع ہی نہیں ہے کوئی. اچھا اب اس دوران میں یہ تو دونوں کے اوپر بلیم گیم چل رہا ہے, یہ بھی کرپ وہ بھی کرپ, یہ بھی گڑبڑ وہ بھی گڑبڑ, یہ اس کو مار رہا ہے وہ اس کو کوٹ رہا ہے, ان بیچ میں سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو ہر قسم کی فوجی کے ساتھ مل جاتے ہیں. کاش ایسا ہوتا کہ سیاستدان کرپٹ ہوتے, مالی لحاظ سے اصول پر سمجھوتا نہ کرتے, ایسا بھی نہیں ہوتا, اصول پہ بھی سمجھوتا کر لیتے ہیں. مثلا اگر کوئی فوجی حکومت آتی ہے اور اس کو کبھی اپنے وقت کو بڑھانے کے لیے سیاسی حکومت بنانی پڑے تو کیا سیاستدان نہیں ملتے؟ جتنے چاہو مل جائیں گے, جس کو چاہو مل جائیں گے. یعنی مثلا مشہور ہے کہ جب جاولک صاحب آئے, اچھا اگر کوئی بچ سکتا ہوتا پاکستان میں نام نہاد عوامی حمایت سے, نام نہاد اصلی آ گئی تو پھر بچے گا, نام نہاد عوامی حمایت سے اگر کوئی بچ سکتا ہوتا تو بھٹو بچ جاتا, ظاہری عوامی حمایت اس کے پاس بہت زیادہ تھی. جب جاولک صاحب آئے انہوں نے ان کو الٹا, اب انہوں نے جاولک صاحب نے تو کہا تھا کہ 90 دن میں میں انتخابات کراؤں گا, انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو بلانا شروع کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے بھائی کیا صورتحال ہے, کتنے بھٹو کے وفادار ہیں. پتا چلا پیپلز پارٹی کے جس آدمی کو بلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ بھٹو کو اندر رکھیے اور میں تیار ہوں, مجھے بٹھایا. یہ عالم ہے, میں جتنے بکنے کی بات کریں آپ بکنے کے لیے تیار ہیں, تو سیاستدان بھی ضعیف کمزور بکنے کو تیار, تو کوئی اصول والا نہیں ہے یہاں پر. اچھا اب اس بیچ میں ایک بہت بڑا پلیئر ہے, اسے لوگ کم دیکھ پاتے ہیں, اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو کمزور رکھے. وہ بہت بڑا پلیئر ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ ان دونوں کو کمزور رکھتا ہے تاکہ وہ ان دونوں کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرے, اور اس کو ہم کہتے ہیں بیرونی طاقتیں جب اپنی جان بچانی ہو, ورنہ کھل کر کہتے ہیں تو پھر مسئلہ بن سکتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بیرونی طاقتیں. وہ جو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں کہ نہ وہ فوج کو اتنا آگے آنے دیں گی اور نہ وہ سیاستدان کو اتنا آگے آنے دیں گی. کیوں؟ انہیں ایک وقت پہ نہ فوجی عزیز ہوتا ہے اور نہ سیاستدان ہوتا ہے, انہیں صرف اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں جو پورا کر دے. ہاں یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ ان بیرونی طاقتوں کے اکثر مفادات ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان میں فوجی ہی پورا کر سکتا ہے, ایک عام سیاستدان پورا نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہولڈ یہاں پر فوج کا زیادہ ہوتا ہے, تو وہ جو بیرونی طاقتوں کے مفادات ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک فوجی رہے, اور خاص کر انہیں مثلا ہمارا جو ملک ہے وہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ جگہ پر ہے, تو اس کی اسٹریٹجک ویلیو بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے ان کو بہت سارے ایسے کام درکار ہوتے ہیں جہاں پر فوجی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, تو وہ بیرونی طاقتیں کچھ اس طرح سے دخالت دیتی ہیں کہ وہ فوجی اقتدار پر آ جائے. البتہ اس کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ وہ مثال کے طور پر فلاں جنرل سے کہیں گے ہم آپ کو مثلا $200 million دیتے ہیں آپ حکومت پر آ جائیں, نہیں یہ انداز نہیں ہوتا. اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ راستہ ایسا بنایا جائے کہ اب یہ یہی کرے گا. ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی ہوشیار آدمی کسی دوسرے آدمی سے کام لیتا ہے تو اس سے یہ کہہ کر کام لیتا ہے کہ میں آپ سے کچھ کام لے رہا ہوں, بلکہ وہ گراؤنڈ ایسا بناتا ہے کہ جو وہ سامنے والے سے چاہ رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے. یعنی میں اپنے طور پر کراچی میں چند انتہائی ہوشیار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسا کام نکلوانا ہو تو اس کو وہ کام سپورٹ کر دیں, پھر وہ اتنی خوبصورتی سے کرے گا اور اتنی چالاکی سے کرتا ہے کہ کوئی کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو کرتا وہ یہ جو یہ چاہ رہا ہوتا ہے. پرسنلی جانتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں بہت ہوشیار ہیں. تو جب کچھ لوگ یہاں اتنے ہوشیار ہیں تو کیا بیرونی طاقتیں اتنی ہوشیار نہیں ہیں؟ وہ بہت ہوشیار ہیں, وہ کریں گے ایسا کہ مشرف صاحب کیا اور جاولہ صاحب کیا یہ کریں گے وہی جو وہ چاہ رہے ہوں گے. نیایت یہ کہ یہ اپنے مفادات کے لیے کریں گے اور وہ اپنے کام کو نکلوا رہے ہوں گے. بہرحال وہ بیرونی طاقت جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے کام کرتی ہے. اچھا وہ دونوں کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھتی ہے کہ کبھی ان میں سے کوئی ایک آپے سے باہر نہ ہو جائے. اگر زیادہ آپے سے باہر ہو تو پھر یہ ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے. یعنی اگر کبھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے, کوئی سر اٹھا رہا ہے, تو پھر وہ یہ کر دیتے ہیں جو اب پاکستان میں ہو گیا, ایسا بلوا مچائیں گے کہ اس ملک کی جڑیں تک اکھڑ جائیں گی اور وہ ملک بھی یاد کرے گا کہ ہم نے کیا کیا. سب کیوں ہو رہا ہے؟ عوام کی حمایت نہیں ہے. اگر عوام ساتھ ہو کسی کے تو وہ سب سے لڑ سکتا ہے, فوج سے بھی لڑ لے گا, کرپٹ سیاستدانوں سے بھی لڑ لے گا, اس بیرونی طاقت سے بھی لڑ لے گا. بہترین تجربہ ایران کا تجربہ ہے, جو کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا, بیرونی طاقت کے ذریعے سے بھی, اندرونی منافقوں کے ذریعے, ہر طرح سے کام کر لیا, لیکن نہیں کر پائے. کیوں؟ عوام ساتھ. اور عوام کب ساتھ دیتے ہیں؟ اب یہاں بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اس مسئلے کا کہ یہ گیم حل کیسے ہوگا. اگر عوام باخبر ہو گئے اور ان کو لیڈر پر اعتماد ہو گیا تب ساتھ دیں گے. عوام باخبر ہو گئے ایک, اور ایسا لیڈر آ گیا جو اعتماد جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, بس یہ دو چیزیں چاہیے. مصنوعی اعتماد زیادہ عرصے نہیں چلے گا. پبلک نے, اگر پبلک اعتماد کی بات کریں, ظاہری اعتماد کی, تو میں نے عرض کیا بھٹو پہ لوگوں کو بہت اعتماد ہو گیا تھا, لیکن تھا مصنوعی کیونکہ وہ اندر سے تو بہرحال وہی جہاں پسندی تھی جو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. اس اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں دو شرائط چاہیے, ایک عوام کے اندر کہ وہ باخبر ہو, دوسری لیڈر کے اندر کہ وہ واقعی مخلص ہو. اگر یہ دو شرائط جمع ہو گئیں پھر کوئی پولیٹیکل اسٹرکچر خراب نہیں کر سکتا. اس مخلص آدمی کے اندر خوبی ہوگی کہ یہ اسٹرکچر اپنے لیے نہیں بنائے گا, جیسے کہ بدقسمتی سے بھٹو نے ساری پاپولرٹی کو استعمال کر کے اسٹرکچر اپنے گرد بنایا تھا, اور جب وہ گرے تو دھڑام ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. حتیٰ انہوں نے اپنی فورس بھی بنائی تھی کہ جو ان کے ذاتی مفادات کو دفاع کرے, لیکن وہ فورس میں ان کے بہرحال زیادہ کام نہیں آ سکی. تو یہ دو چیزیں اگر حاصل ہو گئیں, عوام باخبر ہو جائے اور لیڈر قابل اعتماد ہو, تو پھر معاملہ حل ہو جائے گا. اچھا, اب اس بیچ میں جو ٹرائیکا ہے وہ یہ ہے, ایک فوجی, دوسرے سیاستدان, اور تیسرے بیرونی طاقت ہے. یہ تینوں مل کر گیم کھیل رہی ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے, اور بیچ میں کون پسے گا؟ ظاہر ہے کہ عوام. اچھا, اس بیچ میں ایک چوتھی پارٹی بھی ہے, وہ بہت خوبصورت پارٹی ہے, اس کے بعد پانچویں چھٹی بھی کہی جا سکتی ہے, لیکن یہ چوتھی پارٹی قابل تذکرہ ہے. یہ ہیں بیوروکریٹس. بیوروکریٹس یعنی وہ جو گورنمنٹ کے اسٹرکچر کے اندر ملازمین ہیں. اب ملازم چپڑاسی سے لے کر اوپر تک آپ چلے جائیے, جہاں کہیں تک بھی ہو, سیکرٹری کے لیول تک, ان سب کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا کام یہ ہوتا ہے جو بھی اوپر آئے مفادات اپنے پورے ہونے چاہیے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی اوپر سیاستدان ہے, اوپر فوجی ہے, اوپر اہل ہے نا اہل ہے, ان کو اپنے مفادات سے کام ہوتا ہے. مجھے کتنی پریویلیجز مل جائیں گی, مجھے کتنے پروموشنز مل جائیں گے, مجھے کتنی چیزیں ہاتھ میں آ جائیں گی. یہ ہماری چوتھی پارٹی ہے. اس بیچ میں ایک اور پارٹی ہے جس کو ہم انڈسٹریلسٹ اور فیوڈلز کہہ سکتے ہیں, یعنی صنعت کار اور ذرا زمیندار. تو یہ سب بھی اپنے اپنے مفادات کھیل رہے ہوتے ہیں یہاں پر. اور میں نے عرض کیا اس بیچ میں اس ٹرائیکا کا اتفاق رائے ہے. یہ جو ٹرائیکا ہے ہمارے پاس ہے, سیاستدان, فوجی اور بیرونی طاقت, ان تینوں کا ایک بات پہ اتفاق رائے ہے. اب ذرا سوچیے وہ بات کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ عوام کا جاہل رہنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ اگر عوام باخبر ہو گئے تو نہ وہ کرپٹ سیاستدان آنے دیں گے, نہ وہ فوجی کو بیرک سے نکلنے دیں گے, نہ وہ بیرونی طاقتوں کو دخالت کرنے دیں گے. ان تینوں کا اتفاق رائے اس بات پر ہے کہ عوام کا جاہل رہنا انتہائی ضروری ہے، اور عوام کو جاہل اور بے خبر رکھنے کے لیے ایک چیز چاہیے، کہیں مشغول رہیں۔ عوام کا جاہل رہنا ضروری ہے، جاہل کا مطلب ڈگری کے مقابلے میں جہالت نہیں ہے، یعنی باخبر ہونے کے مقابلے میں، انٹیلیجنٹ ہونے کے مقابلے میں جاہل ہونا، کہ یہ معاملات کی فہم نہ رکھ پائیں، شعور ان کے اندر نہ ہو۔ اس شعور کو روکنے کے لیے عوام کا کہیں پر مشغول رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر عوام مشغول نہیں رہے تو وہ باخبر ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو مشغول رکھنا ہے یہ کئی طرح سے ہے، ان میں دو بنیادی طریقے ہیں، ایک معاش کے اندر مشغول رکھو اور ایک عیاشی کے اندر مشغول رکھو۔ یا معاش میں مشغول رہیں گے یا عیاشی میں مشغول رہیں گے، بھائی یہ دو چیزیں ہیں جو انسٹرومنٹ ہیں، کس طریقہ کے؟ سیاستدان، فوجی اور بیرونی طاقت، یہ تینوں اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے عوام کو مشغول رکھیں گے، جاہل رکھیں گے، جاہل رکھنے کے لیے مشغول رکھیں گے، اور مشغول رکھنے کے لیے فحاشی پھیلائیں گے اور معاش کی مشکل میں مبتلا رکھیں گے۔ یہ دونوں خوبصورتی سے بالکل وہی ہے جو شیطان کر رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا شیطان نے اپنا اثر و رسوخ سیاست میں کیسے بنایا ہوا ہے، اصل کام شیطان نے کیا ہے، لیکن اس نے اپنے ہر کارے چھوڑے ہوئے ہیں یہاں پر، جو اپنے اپنے مفادات کی خاطر ڈرامے کر رہے ہیں، اور جو باٹم لائن میں نیٹ ریزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کی حاکمیت۔ یہ وہی فحشا اور فقر تھا جس کا ہم پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ شیطان کی اصلی حربوں میں سے۔ تو صاحب یہ ہے صورتحال۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس شیطانی جال کو کوئی شیطان توڑ سکتا ہے، مطمئن رہیے کوئی شیطان اس شیطانی جال کو نہیں توڑے گا۔ یعنی ایک آدمی کوئی آئے یا کوئی عورت آئے شیطان کی نمائندگی میں اور شیطانی جال توڑ دے، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی جال ہے، اس کو شیطان کا نمائندہ نہیں توڑ سکے گا۔ بس آپ چہرے مرد کے لائیں یا عورت کے لائیں، یا کہیں سے مل جائے تو کوئی خنسا لے آئیں یا شاید آ چکا ہوگا، یہ بدلے گا نہیں، بدلے گا نہیں۔ جب تک روح شیطانی ہے، جب تک روح شیطانی ہے اس نے نہیں بدلنا ہے۔ آپ دوسرے ملکوں کو بھی دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی نہیں بدلا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا اس معاملے کے اوپر مختصر سا تبصرہ ہے۔ اس شیطانی نظام کے توڑنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ محمد۔ اچھا، اس بیچ میں میڈیا کیا ہے؟ یعنی جنرل مشرف صاحب نے اب یعنی ٹرم کا انتخاب بہت ہوشیاری سے ہونا چاہیے کہ آپ نے آگے اور پیچھے کیا لگانا ہے، تو جنرل مشرف صاحب اس وقت بہترین ٹرمنالوجی ہے، اسی لیے میں نے لکھ لیا تھا اوپر کے جب بولنا ہوگا تو یہ بولوں گا۔ تو جنرل مشرف صاحب کا ایک دعویٰ ہے کہ میڈیا میں نے بنایا تھا، اس کے بعد توڑنا بھی ان کو ہی پڑا۔ یہ بیچ میں میڈیا ہے کیا؟ بالآخر یہ کون لایا ہے؟ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ اچھا صاحب، ہو اس طرح سے رہا ہے کہ میڈیا میں کچھ تو وہ ہیں جن کو واقعاً لایا گیا تھا، واقعاً لایا گیا تھا، اور وہ بھی اس زد میں آ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو ان کا مستقبل ختم ہو جاتا۔ ان میڈیا کے اندر کچھ چینلز اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کو واقعاً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر آئی تھی، اور ان کو لانے کے ذریعے انہوں نے تمام اہداف و مقاصد کو حاصل کیا اور آئندہ بھی حاصل کریں گے، لیکن اس پابندی کی زد میں وہ بھی آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ ایک تو یہ کہ بھائی اگر آپ پابندی اتنی لگاتے کہ مثلا باقی سب پہ پابندی لگ جائے، یہ دو تین کھلے رہیں، تو دنیا تو پھر پاگل ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ان کا اپنا فیوچر خطرے میں پڑ جاتا جن کو ایڈمنسٹریشن لائی تھی۔ تو پابندی میں وہ چینل بھی آ گئے جن کو ایڈمنسٹریشن خود لے کر آئی تھی اور آئندہ بھی لائے گی اور رکھے گی، اور وہ بھی آ گئے جن کو ایڈمنسٹریشن نہیں لائی تھی اور وہ خود سے پاپ اپ ہو کر آ گئے تھے، نیچے سے اٹھ کر اوپر آ گئے تھے۔ بہرحال اس وقت تو مہار کرنا پڑا، جو ظاہر ہے کہ ایمرجنسی کے قوانین کے تحت جو ہے وہ انہوں نے پی سی او کے تحت مہار کر لیا، اور میرا نہیں خیال کہ یہ بہت عرصے چلے گا، یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے جو انتہائی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی فوج اپنا تاریخی قانون توڑ دے گی؟ ان کا ایک تاریخی قانون ہے، اور وہ تاریخی قانون یہ ہے کہ ماتحت مافوق کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں کرے گا، ماتحت مافوق کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کیا کیانی صاحب قانون توڑ دیں گے؟ اچھا، کیانی صاحب کو بہت سوچ سمجھ کے اس کام سے چند دن پہلے لایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ چھانٹ کر وہ آدمی لایا گیا ہوگا جو ہرگز یہ قانون نہیں توڑے گا. اگر چند فیصد بھی چانس ہوتا تو امریکہ کر لیتا, اگر چند فیصد بھی چانس ہوتا کہ نیکسٹ ٹو مشرف جنرل مشرف اس بات کو قبول کر لیتے کہ وہ قانون توڑ دیں گے تو امریکہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتا اور یہ قانون اب تک ٹوٹ چکا ہوتا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستانی فوج یہ قانون نہیں توڑنا چاہ رہی, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستانی فوج اپنی مستقبل کی بقا اس میں دیکھ رہی ہے کہ یہ قانون نہیں ٹوٹے. تو اگر یہ قانون نہیں ٹوٹے تو امریکہ ڈیل کرنے پہ مجبور ہے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ. لہذا آپ نے آج بھی بیان دیکھا ہوگا جس میں امریکہ نے یہ کہا کہ ہم ابھی بھی جنرل مشرف اور بی بی کے درمیان مشترکہ حکومت کے پالیسی کے اوپر باقی ہیں. کیوں امریکہ اتنا بڑا رسک لے رہا ہے جبکہ یورپی برادری بہت اگریسو ہے اس وقت یورپی برادری. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں, امریکی سیاستدان کو اپنی عوام کے سامنے اتنا جواب نہیں دینا ہوتا کیونکہ اس کی عوام مکمل بے خبر ہے, ان کو اس سے بہت زیادہ سروکار بھی نہیں ہوگا. مثلا آپ ایک امریکی سے پوچھے نا کہ بھائی جنرل مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے تو وہ پوچھے گا کہ جنرل مشرف کیا ہے, انسان ہے کچھ اور ہے کیا, کون ہے یہ, ہمیں کیا معلوم یار کون ہے, ایمرجنسی میں ہوتا کیا ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کیا, ان کو اپنے مسائل نہیں پتا کہ ان کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, ایک عجیب صورتحال ہے. تو وہ امریکنز کو اتنا زیادہ پرواہ نہیں ہوتی باہر کیا ہو رہا ہے, ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے باسکٹ بال کی ٹیم کون سی چل رہی ہے یہ وہ شاید بتا دیں گے آپ کو فوراً, اس وقت چیمپئنز کون ہے اور یہ ہے وہ ہے, فادرز ڈے کب ہے, مدرز ڈے کب ہے, یہ سب شاید بتا دیں گے آپ. باقی سب باتیں ان کو فضولیات میں جو ہے وہ زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ پاکستان میں کیا. تو امریکہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ, یورپ میں مسئلہ ہوتا ہے. یورپ میں کیا ہوتا ہے کہ پبلک کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ جو ان کی حمایت کی ہے وہ کیوں کی ہے. تو اب یورپی برادری اگریشن دکھانے کے اوپر مجبور ہے, تو انہوں نے کامن ویلتھ کے اجلاس کے اندر یہ کہا کہ ہم آپ کو 10 دن کی مہلت دیتے ہیں, آپ ایمرجنسی ہٹا لیجئے اور اگر آپ نے ایمرجنسی نہیں ہٹائی تو آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا, جیسا کہ پہلے جب جنرل مشرف آئے تھے تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا, پاکستان کی ممبر شپ کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. اچھا مشرف صاحب نے اس کو کنڈیم کیا, جب تک امریکہ ساتھ ہے کس کو کیا پرواہ کی یورپی برادری کیا کر رہی ہے, انہوں نے اس کو کنڈیم کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نظروں میں نہیں لا رہے. اچھا بہت خوبصورت ایک بیان آیا ہے جنرل مشرف صاحب کا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ملک ڈیموکریسی سے زیادہ اہم ہے, ملک ڈیموکریسی سے زیادہ اہم ہے, اور ملک یعنی میں, یہ دوسرا جملہ انہوں نے نہیں کہا وہ میں کہہ رہا ہوں, بہت خوبصورت جملہ انہوں نے یہ کہا کہ ملک کی سلامتی ڈیموکریسی سے زیادہ اہم ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ملک کی سلامتی یعنی میں, تو میں ڈیموکریسی سے زیادہ اہم ہے, نتیجہ وہ یہ لینا چاہ رہے تھے. اب وہ دوسرا جملہ ان کے اندر انہوں نے چھوڑ دیا کہ لوگ اپنی مرضی سے سمجھ لیں گے خود ہی کہ مطلب کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ملک اگر سلامت رہے گا تو ڈیموکریسی رہے گی یا نہیں رہے گی, اور اگر میں نہیں ہوا تو ملک ہی نہیں رہے گا, لہذا میرا ہونا یہاں پر انتہائی ضروری ہے تاکہ میں اس کو کنٹرول کر پاؤں. بہرحال امریکہ نے ابھی تک ان سے یہ کہا ہے کہ آپ رہیے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کے رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ آپ وردی اتار دیں. اچھا امریکہ کیوں اتنا اصرار کر رہا ہے کہ بھائی وردی تو اتار دیں آپ, امریکہ کو پتا ہے جب تک وردی نہیں اتری نیکسٹ پرسن ڈیل نہیں کرے گا, جس دن وردی اتری اب اوپر والا ڈیل کرے گا. کیونکہ میں نے کہا ہے پاکستانی فوج کا قانون یہ ہے کہ مافوق کی مخالفت نہیں ہونی, تو ان کو یہ معلوم ہے کہ جب تک اوپر کوئی اور نہیں آیا وہ ان کے خلاف نہیں آئے گا. اب وہ بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح یہ اتاریے تاکہ اس سے معاملہ جو ہے وہ بہت گڑبڑ ہوا ہوا ہے, یہ کچھ کسی طریقے سے حل ہو جائے. ان کو بھی معلوم ہے کہ میرا اتارنا جو ہے وہ بہت زیادہ مزے میں نہیں جائے گا, بعد میں مشکل ہو جائے گی. اچھا یہ اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم یہ چاہ رہے ہیں کہ صدر تو بن جاؤں نا پہلے میں, پھر دیکھا جائے گا. اور صدر بننے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ امریکہ سے کہتے ہوں گے کہ بھائی میں تو اتارنے کو تیار ہوں, آپ مجھے صدر تو بنواؤ کسی طریقے سے. اچھا وہ بی بی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کو صدر بنائیے, بی بی کے اپنے مسائل ہیں. اب یہاں پر دو خوبیاں ہیں, یعنی ہمیں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. ایک سوال, جنرل مشرف میں کیا ہے جو امریکہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا؟ دوسرا سوال, بی بی نے کیا دینے کا وعدہ کیا ہے کہ امریکہ ان کو لانا چاہ رہا ہے؟ یہ دو بڑے کریٹیکل کوشچن ہیں, باقی تو ڈرامے ہوتے رہیں گے جو کچھ ہونا ہے. دو کوشچن جو کریٹیکل ہیں وہی کہ یہ جنرل مشرف صاحب میں کیا ہے جو امریکہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے, اور دوسرا سوال یہ کہ بی بی کیا دینے کا وعدہ کر کے آئی ہیں کہ امریکہ ان کو لائے بغیر چین نہیں لے رہا ہے. اب مشرف میں کیا ہے, میں نے عرض کیا پاکستانی فوج قانون نہیں توڑنا چاہ رہی, یہ سب سے بڑی مشکل. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ یہ رسک نہیں لے گا, اس پہ غور فرمائیے گا, امریکہ پاکستانی فوج کے درہم برہم ہونے کا رسک نہیں لے گا. یعنی ممکن ہے مثلا یہ سوچیں گے ٹھیک ہے پاکستانی فوج قانون نہیں توڑنا چاہتی, تو پاکستانی فوج کو بھی فورس کرے امریکہ کہ تم یہ قانون توڑ دو, اس دفعہ جہنم میں جاؤ, 60 سال سے نہیں توڑا تھا تم نے, اب توڑ دو. ان کو یہ بات پتا ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر بار بار ٹوٹے گا, اور عراق کی جیسی صورتحال ہوگی, ہر کچھ دن کے بعد ایک جنرل یہاں سے جمع ہوگا, چند جنرل کو جمع کرے گا, پھر اوپر والے کو اٹھائے گا. ان کو یہ پتا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ایک آدمی سے ڈیل کرنا ہے تو اب تک فوج ہے, فوج میں ایک آدمی ڈیل کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر یہ قانون توڑ دیا تو پھر نہیں معلوم فوج میں بھی کتنے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑے گا, پھر کمپلیٹ کیوس ہوگا. اچھا اگر کمپلیٹ کیوس ہوگا تو کیا ہوگا, پاکستانی فوج میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو امریکہ منتشر ہوتا دیکھنا پسند نہیں کرے گا. اگر پاکستانی فوج میں کیوس آ گیا تو پاکستانی فوج کے اندر جتنے ایلیمنٹس ہیں یہ منتشر ہو جائیں گے, اور یہ اگر منتشر ہو گئے تو ان میں سے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو امریکہ بھی پاکستانی فوج کی ہیجمونی کنٹرول کے اندر دیکھنا چاہتا ہے, اس سے باہر نہیں دیکھنا چاہتا. پاکستانی فوج اندر سے خود ایک دھماکہ ہے جس کو اس قانون نے اب تک سنبھالا ہوا ہے کہ مافوق کی مخالفت نہیں ہونی ہے, اور اگر یہ قانون ٹوٹ گیا تو پاکستانی فوج جو درہم برہم ہوگی تو اندر سے نہیں معلوم کیا کیا نکلے گا, امریکہ ان سب کو نہیں سنبھال پائے گا, لہذا امریکہ یہ قانون نہیں توڑنا چاہے گا. پس مشرف میں کیا ہے, میں نے آپ سے عرض کر دیا, پاکستانی فوج کو مہار رکھنے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اس قانون کا باقی رہنا ضروری ہے جس کے تحت مشرف صاحب حکومت کر رہے ہیں. بے نظیر نے کیا دینے کا وعدہ کیا ہے, میں معذرت کے ساتھ, بی بی نے کیا دینے کا وعدہ کیا ہے, کیونکہ وہ جملہ جو ہے وہ پھر غلط ہو جائے گا. بی بی نے کیا دینے کا وعدہ کیا ہے, تو صاحب الف سے آنے والی تین چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, ایک اڈے, ایک اسرائیل اور ایک ایٹمی توانائی, یہ تین چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. چونکہ اب اس غریب میں دینے دلانے کے لیے کچھ بچا بھی نہیں ہے, تو 60 سال سے اتنا کچھ دیا جا چکا ہے کہ اب کچھ بچا بھی نہیں ہے زیادہ, تو یہ دو تین چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اڈے دے دیں گے جب ایران پہ حملہ ہوگا, ایک دوسرا اسرائیل سے تعلقات مکمل بحال کر لیں گے, جیسے اس وقت اسرائیل کا پہنچا ہوا ہے ترکی کے اندر اور ترکی کی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہا ہے, پہلا مسلمان ملک جس کی پارلیمنٹ سے کھڑے ہو کر ایک اسرائیلی رسپانسیبل نے خطاب کر لیا, ترکی ہے, پاکستان ہوگا بظاہر یہ نظر آتا ہے. اور تیسری چیز وہ ایٹمی توانائی جو کھوکھلی کھاکھلی جیسی بھی ہے جس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے فوجیوں نے تاکہ اپنی بارگین پاور کے اندر اس کو استعمال کریں. آرمی کو بھی پتا ہے کہ ہمیں اگر ڈیل کرنی ہے تو کچھ کارڈز اپنے ہاتھ میں رکھنے, ان میں سے ایک ایٹمی توانائی, تو اس کو شاید یہ بی بی صاحبہ جو ہے وہ کچھ گڑبڑ کر دیں گی. سب گیم یہی ہے. اچھا اب گیم میں ہونا کیا چاہیے, بار بار عرض کروں گا, ان دونوں کی ڈیل ہونی چاہیے, اصولاً ان دونوں کی ڈیل ہونی چاہیے, اصولاً نہ حق اور باطل کے اصول کے تحت, یعنی امریکہ کے پھیلائے ہوئے اصول کے تحت, اس اصول کے تحت ان دونوں کی ڈیل ہونی چاہیے. اور جب تک ایران پر جنگ کے بادل موجود ہیں یہ ڈیل ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے بادل تو ان میں سے ایک کا خاتمہ ہونا چاہیے, پھر ان میں سے ایک کا خاتمہ ہونا چاہیے. یعنی اگر صورتحال 88 جیسی ہوتی جب پاکستان کے اطراف میں کوئی جنگ نہیں تھی تو طیارہ پھٹ گیا, اگر اس وقت بھی اطراف میں کہیں کوئی جنگ ہوتی تو طیارہ نہیں پھٹتا, زاولق صاحب بچ جاتے. اس وقت ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اطراف میں کہیں کوئی جنگ نہیں تھی تو وہ بےچارے مارے گئے, بدتیزی بچ گئی تھی بےچاری کی البتہ. اب ان کا نہیں معلوم کیا بچنا ہے اور کیا جانا ہے, اور سب ڈپینڈ کرے گا اطراف میں جنگ پر, کہ اطراف میں کوئی جنگ ہے یا اطراف میں جنگ نہیں ہے. ابھی تو جنگ ہے, ابھی تو ہے, ابھی ایران والی جنگ کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا ہے, تو بظاہر ابھی نہیں جانا چاہیے, بظاہر ابھی نہیں جانا چاہیے, مگر یہ کہ فوج رول توڑ دے یا یہ وردی اتار دیں, دو تین میں سے ایک کام ہونا چاہیے, تب معاملہ حل ہوگا. بی بی کو ماننا پڑے گا, بظاہر بی بی کو ماننا پڑے گا, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے, انہوں نے بہت اونچی اونچی باتیں کرنی ہیں, لیکن پریزیڈنٹ بش اب بھی کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان چاہتے ہیں کہ رابطہ بنے, تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان کو ماننا پڑے گا, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہے گا. مگر یہ کہ میں نے عرض کیا پھر اوپر سے کوئی اور آدمی آئے جو جنرل صاحب کی جگہ لے سکے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس دوران میں مجھے سید حسن نصر اللہ کا یہ جملہ بہت اچھا لگا. آپ نے ابھی سنا کہ انہوں نے ایک مشقیں کروائیں, جنگی مشقیں کی حزب اللہ نے, بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی, بہت مضبوط مشقیں ہوئیں اور اس میں انہوں نے اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کیا. اور ایک جملہ ڈان کے اندر آیا تھا, انہوں نے یہ لکھ کہا تھا نصر اللہ نے جو ڈان میں نے پڑھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت حزب اللہ سے اسلحہ نہیں چھین سکتی. صحیح ہے. اچھا اب یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادھر ادھر کا ایرا غیرا کہے دنیا کی کوئی طاقت تو پھر تو کوئی حساب نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہہ لے. اب یہ کہنے والا ایسا آدمی ہے جس کو اسرائیلی بھی کہتے ہیں کہ سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا اب ہو کیا رہا ہے, ایک آگاہ سچا آدمی, آگاہ, اس کو پتا ہے امریکہ کے پاس کتنی طاقت ہے, اس کو پتا ہے اسرائیل کے پاس کتنی طاقت ہے, اس کو پتا ہے ایرو غیروں کے پاس کتنی طاقت ہے. آگاہ آدمی ہے اور سچا آدمی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت حزب اللہ سے اسلحہ نہیں چھین سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے معرکہ کر لیا, ان کو جتنا ٹائم ملا پچھلی جنگ اور اب کے درمیان انہوں نے اپنا کام کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران پر حملہ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں 10 دفعہ عرض کیا ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے ان کا نیوٹرلائز ہونا بہت ضروری ہے امریکہ کے لیے, ان کا نیوٹرلائز ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی, اس کا مطلب ہے بہت بڑا کام ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران پر حملہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اچھا, ان میں خوبی یہ ہے کہ یہ بولے اس وقت جب کر لیا, انہوں نے پہلے دکھا دیا کہ بھئی اتنی طاقت ہے, اب آؤ میدان میں اور ایک پھر دعویٰ کیا ہے, تو یہ بہت طاقتور بات ہے. اور اس کو پڑھ کر میرے خیال میں پوری دنیا کے جو اسٹریٹجک انالیسس کرنے والے ہوں گے وہ ٹھیک ٹھاک ہل گئے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ بہت سخت قدم ہوا اور یہ بہت بڑا قدم ہوا امریکہ کو یہ سمجھانے میں کہ اگر وہ ایران پر حملے کی ٹھان رہا ہے تو اس کے لیے کام اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا, امریکہ میں خود حالت بہت خراب ہوئی بھی ہے, لوگ انتہائی مخالف ہیں اور میرے خیال میں عراق کی جنگ کی سپورٹ اس وقت شاید 32% کے قریب ہے, تو پوری عوام جو ہے وہ ان کی مخالفت میں جا رہی ہے. عراق کی وار کا خرچہ وغیرہ وغیرہ, ڈیموکریٹس وغیرہ, یہ سب بہت زیادہ چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ ٹریلینز کے اندر پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے امریکی فوجیوں کے اندر حوصلہ نہیں ہے اس کام کا, تو بظاہر نہیں لگ رہا کہ کام آسان ہے اور اس وقت کوئی موقع رہ گیا ہو. بظاہر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کام دور چلا گیا ہے, لیکن بہرحال جب تک یہ آدمی یہاں موجود ہے یہ خطرہ رہے گا اور یہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ موڈ کرے گا. دیکھیے کہ آگے اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہم نے کافی دیر بول لیا, اب جو کچھ رہ گیا ہو وہ اور بہت سب کچھ بہت کچھ رہ گیا ظاہر ہے, اس کے اوپر آپ کے اگر سوال ہوئے تو اس کے جواب میں تبصرہ کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے آنے والا نیا سال پاکستان اور عالمی سیاست کے لیے کیسا ہوگا. یہ سوال تو اچھا ہے لیکن انداز نجومیوں والا ہے. وہ لگتا ہے جیسے میں فلکیات کا ماہر نہیں ہوں, میں 10 دفعہ کہا ہے. اچھا, یہ سوال صحیح ہے, آنے والا نیا سال پاکستان اور عالمی سیاست کے لیے, یعنی کہنا چاہ رہے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے. میں نے کافی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. نئے سال اور پرانے سال سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتی, ہمیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ایونٹس ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں. وہ نیا سال وہ لوگ دیکھتے ہیں فلکیات والے, کہ جس میں مثلا سورج گھومے گا, اس مدار میں جائے گا, اس مدار میں جائے گا, نیا سال ہوگا, اس سے ہمیں کیا غرض, ہمیں دسمبر اور جنوری سے کیا غرض. دسمبر اور جنوری سب اعتباری چیزیں ہیں. آپ ذرا غور کیجیے, دسمبر اور جنوری کوئی حقیقت ہے کیا؟ کیا حقیقت ہے؟ مثلا فرض کریں اگر آپ یہ کہیں سورج اس مدار سے نکل کے اس مدار میں گیا, تو بھائی تم یہاں سے دیکھ رہے ہو تو تمہیں مدار نظر آ رہا ہے, اگر سورج کو اوپر سے دیکھو تو سب ایک ہی گول دائرہ ہے. گول دائرہ یا تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہٹا ہوا, بالکل گول بھی نہیں. تو اب یہ ہے کہ اس میں کہاں کا مدار, کہاں کا اسٹارٹنگ, کہاں کا اینڈ, کوئی اسٹارٹنگ ہے ہی نہیں وہاں پہ. ایک گول دائرے میں جب کوئی چیز گھوم رہی تو کہاں کی اسٹارٹنگ ہے اور کہاں کی اینڈ ہے, وہ تو جہاں سے تم شروع کر لو وہاں سے اسٹارٹ ہو گیا, جہاں پہ تم ختم کر لو وہاں پہ ختم ہو جائے گا. تو یہ سال وال کی داستان جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی زیادہ, ہم نیو ایئر وغیرہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, کوئی تک نہیں بنتی اصلا. اور نیو ایئر بھی سب غلط ہے, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, پہلی جنوری اصلا کوئی حقیقت نہیں رکھتی, یہ سب
ڈھکوسلا ایسے ہی رائج ہوئی بھی چیز. دوسرا ہے یا تو انہوں نے جان بوجھ کے کیا یا غلطی سے ہو گیا. ایک لکھنا چاہ رہے تھے خود کش حملہ, لکھ دیا خود خوش حملہ, خود خوش ہونے والا حملہ کر بار بار. میں انہوں نے لکھنا چاہتا خود کش حملہ. جو خود کش حملہ ہے, مثلا ایک آدمی خود اپنے آپ کو مار دیتا ہے, پاکستان میں بہت رائج ہو گیا. اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ دو تین وجوہات ہیں. ایک تو اوپر والوں کی ضرورت ہے, جب ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بڑھ لیتے ہیں, جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے اسے کم کر لیتے ہیں. آپ کہیے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی ضرورت کے تحت کسی دوسرے سے کہے کہ تم جان دے دو؟ اس سے تھوڑی کہتا ہے کہ تم میرے لیے جان دے دو, اس کو تو یہی کہتا ہے کہ تم جنت میں جانے کے لیے جان دے دو. وہ تو بےچارا جنت میں جا رہا ہوتا ہے, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس دوران. غلطی اس کی جس نے اس کو یہ سمجھایا کہ تم جنت میں جاؤ گے, اس بےچارے کو کیا کریں. تو بہرحال جب تک اتنے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھنے کو تیار ہیں, اور ان مظلوموں کی بھی شاید اس لحاظ سے غلطی نہ ہو, بچپن سے سمجھایا گیا ہے, برین واش بالکل ختم کر دیا گیا. بیچارے میں شاید غلط کیا گیا, انسان کو اللہ نے کچھ اتنی عقل تو دی ہے کہ دوسرے کو مارنے سے پہلے سوچ لے کہ میں کیوں مار رہا ہوں. انسان ایک جانور کو بھی مار رہا ہوتا ہے تو پہلے سوچ لینا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے, اسے مارنا صحیح ہے یا غلط ہے. تو وہ انتہائی جہل مرکب کا شکار اس شخص ہے جو جا رہا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. اپنے ہی مسلمان اور اپنے ہی ہم وطن, بے اصطلاح یہ لوگ جو ہم وطنی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, ان کو مار رہا ہے. بھارت کیا پاکستان کی سیاست کا کوئی افیکٹ عالمی سیاست کی وجہ سے ہے؟ ہاں یقیناً ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں بیرونی طاقتوں کی جو دخالت ہے اس کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. If Americans attack Iran by his madness, then it's confirmed that Hezbollah will come for resistance. Then how will either Israel or America will meet this condition? میں نے آپ کو خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے سے پہلے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرے گا, اور یہ کام اسرائیل نہیں کر سکتا. اب سوائے یہ کہ امریکہ خود کرے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. تو امریکہ خود گھسنے کی کوشش کرے گا. فی الحال امریکہ کے پاس کوئی ایسا بہانہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایران پر جنگ شروع کرے. آسان نہیں ہے, ایران کے خلاف بہانہ ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہے. ان کی ڈپلومیسی بہت اسٹرانگ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے نیوکلیئر ایشو کو بہت اچھی طرح ڈیل کیا ہے. اور مثلا احمد نژاد نے جیسے اب یہ بیان دے کہ ہمارا معاملہ تو ختم ہو چکا ہے ایٹمی توانائی کا, اب آپ کہاں لیے بیٹھے ہو اس کو. تو جو ان کا ایٹمی توانائی کا صدر ہے, اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اس کو آپ شاید سویزن بھی کہیں گے, لیکن ہم ایسے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کو ہیرو بنایا جاتا ہے تاکہ وقت کام آئیں. ممکن ہے یہ ایٹمی توانائی کا جو اس وقت کا ڈائریکٹر ہے یہ اس قسم کی کوئی حرکت کر ڈالے. کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے یہاں پر کہ آپ اور میں سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت حق و انصاف کا ماننے والا ہے. یہ لوگ سیٹ پر اتر کے جتنے منصف ہوتے ہیں اتنے سیٹ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے. وہ ہینگس بلکس جو ہے وہ اب ٹھیک ٹھاک منصف ہوا ہوا ہے جو پہلے ان سے پہلے تھا, اور جبکہ اسی کے دور میں عراق پہ حملہ ہوا ہے, اس نے کچھ ریزسٹنس کی ہے, لیکن اب بہت منصف ہوا ہوا ہے, اب وہ بہت ساری باتیں کر رہا ہے. اسی طریقے سے خاور پیرس ڈیکویار جب سیٹ پہ اترنے لگے تھے تب منصف ہوئے تھے. تو یہ لوگ جب سیٹ پر ہوتے ہیں تو ان کے گیمز اسٹریٹجی کے تحت ہوتے ہیں اور ٹیکٹکس کے تحت ہوتے ہیں. تو ابھی تک تو صحیح جا رہا ہے, ابھی تک تو آئی اے ای اے کا جو ڈائریکٹر ہے وہ صحیح رول پلے کر رہا ہے اور فیوریبل لگ رہا ہے, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب ایک آدمی اپنا ریپوٹیشن بنانے کے بعد پھر اس ریپوٹیشن کو استعمال کرے. اب آپ شاید اس کو پھر میرا سویزن کہیں گے, میں مطمئن نہیں ہوں سی جے کے معاملے میں. صاف بات یہ ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال وہ کیا ہو رہا ہے, لیکن بہرحال وہ ایپیسوڈ کافی حد تک ابھی کلوز ہوا ہوا ہے. یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ ابھی زندہ ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فروری مارچ تک اس آدمی کو آپ مانیٹر کر سکیں گے کہ بہرحال یہ کہاں جائے گا. کہیں نہ کہیں رخ بدلے گا, کہیں نہ کہیں رخ بدلے گا. اب اگر اس کو سویزن کہیں, اگر اس طرح دیکھیں جو ہو رہا ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے. اس وقت جو ڈائریکٹر ہے وہ اچھا رول پلے کر رہا ہے, ریزسٹنس بھی دکھاتا ہے, اسرائیل بھی اس کے مخالف ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ بعض اوقات سویزن رکھنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں, تو یہ ہماری مشکل. ہاں ایک سوال ہے, پاکستان میں کوئی مخلص لیڈر نہیں ہے, ایسی صورت میں پاکستان کے حالات کو بہتر بنانے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ لمبی مدت کی ذمہ داری عوام کو آگاہ کرنا. عوام کو دیکھا آپ نے, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, یہ سارا گیم ایک زمینے سے شروع ہو رہا ہے, اور وہ گراؤنڈ کیا ہے؟ عوام کی بے خبری, عوام کا اعتماد حاصل نہ کرنا. اچھا عوام کو بے خبر رکھنے کے ساتھ ایک اور کام کیا جاتا ہے، عوام کی ہمت کو توڑ دیا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکو گے، یہ گیم اتنا سخت ہے کہ تم توڑ نہیں پاؤ گے. وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب ہم شاہ کے خلاف نعرے لگاتے تھے مر اکبر شاہ مر اکبر شاہ، تو مثلا لوگ ہم سے کہتے کیا مر اکبر شاہ کہنے سے شاہ چلا جائے گا، لوگ یہ کہتے تھے کیا مر اکبر شاہ کہنے سے شاہ چلا جائے گا جس کے پیچھے امریکہ ہے. تو لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. ہمارے یہ کام ہونا چاہیے، ایک عوام کو آگاہ کرے، دو عوام کو ہمت دلائے کہ آپ میں طاقت ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تب یہ نظام بہتری کی طرف جائے گا. لکھا ہے کین یو ڈیفائن وائپنگ آؤٹ اسرائیل فرام ورلڈ میپ، وڈ اٹ ہیپن اف دی کنفرنٹیشن ٹیکس پلیس. ہاں مثال کے طور پر ابھی آپ نے سنا سید حسن نصر اللہ کا بیان، انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم پورا نقشہ بھی بدل سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم پورا نقشہ بھی بدل سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے نصر اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اسرائیل سے کہہ رہے ہیں آپ تم حملہ کرو، پچھلی دفعہ ہم نے دفاع کیا تھا، اس دفعہ ہم تمہاری شہرہ بگاڑ دیں گے، اس دفعہ نقشہ بدل دیں گے. اس دفعہ نقشہ کیسے بدلیں گے آپ، یعنی ہم گھسیں گے اس دفعہ، اب تم حملہ کر کے دکھاؤ. ہاں اس کا مطلب ہے یہ طاقت اتنی آ گئی ہے کہ اب دفاع نہیں کریں گے، اب اندر گھسیں گے. اب نہیں معلوم کتنی طاقت آئی ہے. خوبصورت بات یہ ہے کہ سید جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ سچا آدمی ہے، جو کہتا ہے سچ نکلتا ہے. تو اگر یہ اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نقشہ بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اب حملے کا انتظار کرنے کی، اب تم نے مارا تو اب تمہارا حشر بہت برا بگاڑ دیں گے. تو وائپ آؤٹ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب وائپ آؤٹ ہو سکتا ہے. What was the point that people started putting trust in Imam Khomeini, although the man had a great Western influence and Imam was famous mainly at seminary? Who was the one who created trust? خود امام خمینی کی ذات تھی. وہ مدرسوں میں مشہور تھے. اب یہاں پہ دو پہلو ہیں، انصاف یہ ہے کہ دونوں پہلو کہنے چاہیے. ایک تو ان کا ایک ویژن تھا، انہوں نے ایک بصیرت دی لوگوں کو، لوگوں نے پہلی دفعہ احساس کیا کہ وہ جس سے ان کا مذہبی تعلق تھا اور وہ تعلق بھی مرجعیت کی حد میں تھا، مرجعیت کی حد میں، مرجع یعنی طاقت تھی اس کے پاس، اس نے کچھ احکامات ایسے جاری کیے کہ لوگ نہیں بھی سمجھتے ہوں تو اٹھ کھڑے ہوئے کہ اب جب یہ کہہ رہا ہے. مجھے آیت اللہ یہ رفسنجانی کی ایک بات ذہن میں آتی تھی جو انہوں نے آج سے تقریباً کوئی 15-17 سال پہلے ایک دفعہ کہی تھی جمعے کے خطبے میں. کہنے لگے جب ہم نہضت میں تھے، جب مقابلہ چل رہا تھا، تو اس میں ایک بہت خوبصورت بات یہ تھی کہ امام خمینی جب بھی کچھ کہتے تھے تو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، ہم اس بات پہ مطمئن ہوتے تھے کہ اس کو کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اسی کے کہنے پر نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اسی کے فتوے پہ پڑھ رہے ہیں نا. تو جس کے فتوے پہ ہم نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح اس نے کہی ہے، وہ کہہ رہا ہے تو کرنا پڑے گا. اس کا مطلب دو راستے نہیں ہمارے پاس، یہ طاقت کیوں ہے. وہ صرف سیمینریز میں مشہور نہیں تھے، مرجع ہونے کے ناطے لوگوں کے دلوں تک رسائی تھی ان کی، ان کی بات پھیلی ہوئی تھی، لوگ ان کو پہچانتے تھے. یہ تو ان کا ایک پہلو تھا. پھر سیاسی بصیرت، ان کی اپنی ذات سے گزر جانا، لوگوں کو نظر آتا تھا کہ بھئی ہاں یہ آدمی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ آدمی واقعا مخلص ہے، اس نے یہ بھی کیا اس نے بھی یہ. اب میں دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں، نہ ہوتی ان کی وہ عرفانی شخصیت تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. ان کی عرفانی شخصیت نے دخالت کی، ان کی بات میں جو نفوذ تھا وہ ان کی مانوی شخصیت کے بغیر نہیں آ سکتا تھا. مانوی معاملہ بھی تھا، یعنی ہم جیسے اندھوں کو تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ جب کچھ کہتا ہے اور اتنی پبلک یوں مان لیتی ہے کھڑے کھڑے، یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، معاملہ صرف مرجع اور مقلد کا معاملہ بھی نہیں ہے، معاملہ کچھ عرفانی معاملہ بھی ہے کہ اس کی بات میں طاقت ہے. یہ ہے، اچھا یہ ہے، اس پہ اس طرح سے ہے کہ خدا نمتار نے نفس کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، اور انسان اگر اس نفس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے تو خدا نے مطالب فرماتا ہے اب بھی اتینی اج الوکا مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، اپنا جیسا بنا دوں گا. حدیث قدسی میں ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، سب کے پاس مشہور ہے حدیث قدسی. اب یہ کہ اپنا جیسا بنا دوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک فرق تو رہے گا، خدا خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، یہ فرق تو ہمیشہ رہے گا. ایک بہت مشہور روایت ہے ہمارے پاس اور امام خمینی چہل حدیث میں اس روایت کو ایک سے زیادہ جگہ پہ کوٹ کرتے ہیں, اس میں یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے تو خدا متعال کی طرف سے ایک لیٹر ان کے نام فرشتے لے کر آئیں گے, اور وہ لیٹر کا سٹارٹنگ یہ ہوگا من الحی القیوم الی الحی القیوم, حی قیوم کی طرف سے حی قیوم کے لیے. تو وہ جو حدیث قدسی کہتی ہے کہ اب دیا تینی اجالوں کا مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا, وہ یہاں مصداق نظر آتا ہے. اچھا یہ جو اپنا جیسا بنا دوں گا یہ موت کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے, اگر کوئی خدا کی راہ میں بڑھ گیا, اگر کوئی خدا کی راہ میں بڑھ گیا تو موت کے بعد تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. کچھ لوگ اس موت سے پہلے اپنے آپ کو کہیں پہنچا لیتے ہیں اور وہ صلاحیتیں ان کی پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, نہ جبر کے تحت کہ مثلا اب وہ حکم دے گا تو جبرن ایسا ہو جائے گا, نہیں اس کے نفس میں کچھ ایسی صلاحیتیں آ جاتی ہیں کہ وہ اطراف کو متاثر کر لیتا ہے. جس طرح مثلا ربوبیت میں کوئی اللہ کا نمائندہ بن سکتا ہے, اللہ کا نمائندہ بنتا ہے کہ مثلا خدا رب ہے اس کو کہتا ہے تم انسانوں کو پالو, تو انسان ربوبیت میں خدا کا نمائندہ بن جاتا ہے. جس طرح ہادی ہونے میں اللہ کی ہدایت میں انسان کا نمائندہ, انسان نمائندہ بنتا ہے اللہ کا کہ خدا ہادی ہے اور یہ بھی ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے, اسی طرح مثلا ایک خاص معنی کے اندر خلاقیت میں بھی نمائندہ بن سکتا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے جو خدا نمتال کی طرف سے ہوتی ہیں, تو معجزات دکھاتا ہے اور معجزات جو ہیں وہ بعض اوقات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جو مجھے سمجھ میں آیا اب تک, مجھے کہ امام خمینی کی شخصیت میں کچھ معنوی مسائل بھی تھے, ان معنوی مسائل نے اپنی طاقت دکھائی اور اس طاقت کے نتیجے میں بہت سارے کام ایسے تھے جو عام حالات میں نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ہوتے چلے گئے. اب ہمیں ایک اور بات بہت آسانی سے سمجھ میں آنا چاہیے, اگر امامت کا شاگرد یہ کر سکتا ہے تو امام کی تشریف آوری پر کیا ہونے والا ہے, ہم ابھی اس کو سوچیں. یہ امام کا ایک حقیر شاگرد ہے, یہاں تک پہنچا دیا امام کو, خود امام تشریف لے آئے اور بنا اس پر ہو کہ اب انتقام لینا ہے اور بنا اس پر ہو کہ اب سزا دینی ہے اور بنا اس پر ہو کہ اب کچھ لوگوں نے ان کی راہ میں شہید ہوتے ہوئے کمال حاصل کرنا ہی کرنا ہے, پھر نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. ابھی تو بہت مختصر ہے, یعنی ابھی تو یوں کہیے کہ غیر معصومین کے ذریعے سے اللہ کی حجتیں جو ہیں وہ اپنے اختتام پر پہنچ رہی ہیں. صاحب ایک سوال ہے, ذرا ٹیڑھا سوال ہے, دو تین ہفتے اور گزر جانے دیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کریں گے. اگر الیکشن ہوئے تو ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے, دو تین ہفتے اور گزر جائیں, ذرا الیکشن سے اور نزدیک آ جائیں, پھر اس کے اوپر انشاءاللہ اور بات کریں گے. لبنان کے صدر کا انتخاب بار بار کیوں ملتوی ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاور کا ویکیوم ہے اس وقت, یعنی پاور بیلنس ہوئی بھی ہے, اور ویکیوم اس معنی میں کہ کوئی ڈومیننٹ پاور لبنان کے اندر نہیں ہے, ڈومیننٹ پاور نہیں ہے. اچھا حزب اللہ کو خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ صورتحال ایسی رہی تو ہم سول وار پہ نہ پہنچ جائیں, اور حسن نصر اللہ اس کا بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے معاملہ اتنا ہی خراب رکھا تو یہ معاملہ سول وار پہ پہنچ جائے گا, اس وجہ سے وہاں پر انتخاب نہیں ہو پا رہا. ہاں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ امریکی عوام بے خبر ہے, ان کو پرویز مشرف کا بھی پتا نہیں, لیکن آخر میں آپ نے کہا کہ بش کو امریکی عوام کا دباؤ بہت ہے. امریکی عوام کا دباؤ ایک تو ہم نے اگر اس کانٹیکس میں کہیں پرویز مشرف کے کانٹیکس میں کہ آپ ایمرجنسی نافذ کرنے والے کی حمایت کیوں کر رہے ہیں, تو وہ ہم نے امریکی عوام کی تو میں نہیں کہا تھا, وہ ہم نے کہا تھا یورپینز کا دباؤ بہت ہے. ہاں بش کے اوپر عوام کا دباؤ مشرف کی حمایت کرنے پہ نہیں ہے, فوج اور جنگ کو جاری کرنے پر ہے. جو امریکنز کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے وہ ان کے بچے مر رہے ہیں وہاں پر, ان کا پیسہ وہاں پہ کھپا ہوا ہے, اور ڈیموکریٹس اس ایشو کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی جنگ کا خرچہ کئی ٹریلین میں ہے. یہ امریکی دباؤ ہے جو بش کے اوپر ہے, بس امریکہ کی عوام کی طرف سے بش کے اوپر دباؤ اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ نے ایمرجنسی نافذ کرنے والے جنرل مشرف صاحب کی حمایت کیوں کی ہے, یہ دباؤ یورپینز کے اندر کسی حد تک ہے, امریکنز کو اس مسئلے کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا اب یہ ایک ہی صاحب کا تیسرا سوال, تو اس کو میں روک لیتا ہوں آگے دیکھتا ہوں. لکھا ہے آپ کے بقول بی بی نے کچھ وعدے کیے ہیں, وہ اور سیاستدان اس میں رکاوٹ کیوں بنیں گے, مثلا نواز شریف, فضل الرحمان؟ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہا ہے, رکاوٹ اس میں نہیں ہے کہ بی بی نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے یا نہیں کرنے, مسئلہ یہ ہے کہ میں کروں یا تو کرے.
مسئلہ اس میں نہیں ہے. یعنی مثلا اگر امریکہ جس کو اس نے ڈیل کیا ہوگا بی بی کے ساتھ وہ نواز شریف صاحب کے سامنے رکھے کہ آپ یہ کرنے کو تیار ہیں, تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے سر آنکھوں پر سرکار, کون بیوقوف کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا, ابھی بی بی پسند آئی نہیں ہے, مسئلہ ان کا ہے, ابھی ان کو لانا ہے. تو ان کی اپنی پارٹی اسٹرانگ ہے, مثلا سینیٹرز کے اندر بہت سارے سینیٹر ہیں جو ان کے دوست احباب ہیں پرانے, تو وہ یونیورسٹی کے زمانے کی دوستیاں ہیں ان کی, تو وہ بہرحال اس کی وجہ سے ان کی حمایت کافی ہے وہاں پر, اس کو بھی ان کو بہرحال نبھانا پڑے گا. نہیں, معاملہ اس میں نہیں ہے کہ بی بی کچھ وعدے کر کے آئی ہیں اور کوئی پولیٹیشین رکاوٹ بن رہا ہے کہ یہ وعدے پورے میں نہیں کرنے دوں گا, نہیں, ایسی کوئی رکاوٹ نہیں. What is Israel preparing, doing against Hezbollah for the upcoming expected war? وہ جو کر سکتے تھے وہ کر چکے تھے. وہ جو کر سکتے تھے وہ یہ ہیں کہ وہ امریکن سے کہیں گے ہمیں اور اسلحہ دو. کیا امریکہ نے پہلے نہیں دیا تھا؟ یعنی کون سا ایسا اسلحہ تھا جو امریکہ نے اسرائیل کو نہیں دیا تھا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں مادی طاقتیں اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہی ہوتی ہیں کہ ہاں ان ہمارے پاس کچھ کم ہے اور ان کے پاس کچھ اور ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بہت اچھی جگہ ہے اس لحاظ سے. بس اسرائیل جو کچھ کر سکتا ہے وہ پہلے بھی کر رہا تھا, اب بھی کر رہا ہے. اسرائیل نے اپنا رخ واپس سے لبنان پر کیا ہے, چونکہ نیٹ پر یہ خبریں پڑی گئیں کہ بارڈر سے اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے اسرائیلی فوج اور کچھ لوگوں کو شہید بھی کیا ہے اسرائیلی فوج. میں نے نہیں پڑھا کہ لبنان کے اندر آنے کی کوشش کر رہی ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ویلکم کیے جائیں گے, یعنی ان سے کہا جائے گا کہ آپ آ جائیے, چونکہ جو بیان حزب اللہ نے اس وقت دیا ہے اس کی روشنی میں وہ یہ چاہیں گے کہ جنگ ہو جائے. پھر پچھلے سال بھی انہوں نے یہ کہا تھا, یعنی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ پچھلے سال جب جنگ شروع ہوئی تھی تو حزب اللہ کے بعض کمانڈرز نے کہا تھا کہ ہم تو اس بات پہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری جسمانی موت آ جائے اور اسرائیل حملہ نہ کرے, تو ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ حملہ کرے تاکہ ہم اپنے مجاہدوں کا جو پہلے مارے گئے کم سے کم بدلہ تو لے لیں. تو میرا خیال میں اب تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے وہ چاہیں گے کہ اسرائیل آ جائے اور حملہ کرنا ہے تو کر بھی لے. میرا نہیں خیال اسرائیل جرت کرے گا. آخری سوال اس پر بند کرتے ہیں ابھی کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے. What does the Wahhabi, especially Afghani anti-American slogans really mean? Is it another propaganda or what? ہاں بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا مشینری ہے لوکل طالبان کے نام پر یا مثلا افغانستان کے طالبان کے نام پر. ہینکس بلکس نے ایک بات اچھی کہی, IAEA کے سابقہ ڈائریکٹر نے, اس نے ابھی پتہ نہیں کس ملک کے اندر ایک تقریر کی تھی اسٹریٹجی کے اوپر, تو اس نے بہت اچھی بات کہی کہ امریکہ کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ وہ ایران کے اطراف میں ہی کہیں مستقر رہے. جو اس نے کہا کہ میرے ٹینیور کے اندر بھی اور آپ بھی امریکہ کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ امریکہ ایران کی بارڈرز کے اطراف ہی میں کہیں رہے. تو دو جگہیں, ایک ایسٹ میں افغانستان ہے اور ایک ویسٹ میں عراق ہے, اس کا مطلب امریکہ دونوں جگہ نہیں چھوڑے گا. تو وہ لوکل طالبان کا بہانہ ایک اچھا بہانہ ہے. اس کے علاوہ جو امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا سب سے زیادہ سرو کرنے والا کمانڈر تھا ابی زید نے ایک بیان دیا ہے, وہ بہت اوپن کھلا بیان ہے. اب وہ نہیں ہے سینٹرل کمانڈ کا کمانڈر, لیکن اس نے بیان دیا ہے, اس نے کہا ہے کہ امریکہ اگلے 25 سے 50 سال تک بھی مشرقی وسطی سے واپس نہیں آئے گا. یہ سینٹرل کمانڈ کا لانگیسٹ سرونگ کمانڈر تھا اور اس نے بیان دیا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں ان کے اندر امریکہ اگلے 25 سے 50 سال تک بھی اپنی فوجوں کو مشرقی وسطی سے واپس نہیں بلائے گا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے. ہاں ایک آئل پرائز کے بارے میں ہے, وہ کل اگلی دفعہ کہیں بات کر لیں گے. اور ایک سوال ہے جسٹس افتخار چودھری کا کیا ہوا. اب یہ اچھا ہے کہ انہوں نے بعد میں والا لفظ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا ہوگا یا ہوا تھا, بہرحال وہ آگے والا لفظ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. اور پاکستانی عدلیہ کا کیا بنے گا, اس گا کو دیکھتے والا وہ بھی ہوگا ہی ہوگا. اچھا چودھری صاحب کا کیا ہوگا, اب تک کیا ہوا ہے؟ اب تک یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی رہتا ہے وہ رہتا ہے, جو چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اب تو گیا, معاملہ ختم ہو چکا, یہ اتر چکے ہیں, یہ جا چکے ہیں, جو گیا ہے وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اب مزید ان کے کردار کے اندر کوئی بہت زیادہ اب کوئی گنجائش باقی رہی ہو. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا,
اگر امریکہ کی اس وقت تھپکی نہ ہوتی تو کیا یہ ساری موومنٹ مشرف کے خلاف چل سکتی تھی؟ جنرل مشرف صاحب کے خلاف اگر لوگوں کو نظر نہ آ رہا ہوتا کہ امریکہ مخالفت پہ ساتھ دے گا تو کیا پھر بھی یہ لوگ موومنٹ چلاتے؟ بدائن نہیں لگا، بدائن نہیں لگا. اچھا ایک خوبصورت بات رہ گئی بیچ میں، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں، دل کی بھڑاس نکال لوں. وہ یہ ہے کہ یہ میٹیکولر جو پارٹیز تھی ہماری، ان کو اب اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے. ہماری سیکولر پارٹیز نے، ملک کی جو سیکولر لبرل پارٹیز تھیں، انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے کندھے پر توپ رکھ کر پاکستان کے اندر اسلام کے اوپر توپ چلائی تھی، اور یہاں پر فحاشی پھیلوائی، یہاں پر زنا آرڈیننس اور حدود آرڈیننس اور یہ اور سب ختم کروانے کی کوشش کی. ہم اس کے حامی نہیں تھے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ختم کروائی، ان کے کندھے پہ توپ رکھ کے، یعنی انہوں نے ان کو بہانہ بنایا جنرل پرویز مشرف صاحب کو، اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے ان کا ساتھ لیا، اور دونوں نے ہینڈ ان ہینڈ مل کر کام کیا تھا اس ملک کے اندر اسلامی اقدار کو تباہ کرنے کے لیے، جس کے ہم بہت زیادہ حامی نہیں تھے، لیکن اصلی اسلامی اقدار بھی نقصان پا رہی تھی اس سے. اور یہی لوگ تھے جو بڑھ بڑھ کے سارے کام کر رہے تھے. اب میرے خیال میں سیکولر لبرل پارٹیز کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ ایک ظالم کا ساتھ لے کر کوئی کام انجام دیں گے تو اینڈ کیا ہے پھر. یہی سیم میڈیا تھا جس کے ذریعے سے سارے کام کروائے گئے تھے، یہی ہیومن رائٹ کے کمیشنز تھے جن کے ذریعے سے سارے کام کروائے گئے تھے، اور ابھی وہی لوگ پھر اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں. اب ان کی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ ظالم کا ساتھ لے کر کام نہ کریں. اگر ان کو واقعاً حق کی پرواہ تھی، اگر ان کو واقعاً یہ خیال تھا کہ یہ حق کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرتے، عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتے، عوام کے عقل و شعور میں اضافے کا سبب بنتے. انہوں نے قدم قدم پر اس اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ لیا تھا، اس میڈیا کا ساتھ لیا تھا، اور عوام کو بیوقوف بنایا تھا. بھارت درود بھیجے محمد وال محمد. آپ سب حضرات کے انتہائی شکر گزار کہ آپ نے سماعت فرمایا. یہ جو جدوجہد ہے وہ یہی ہے کہ عوام کی فکری سطح کسی طریقے سے بلند ہونے کی طرف جائے، یعنی کہ ہماری بھی کوئی فکری سطح بلند ہے جس میں ہم آپ کسی اور کو بھی بلند کر دیں گے، نہیں. یہ ساری کوشش یہ ہے کہ آپ کے بہانے ہم کچھ بولیں گے، ہمارے بہانے آپ کچھ بولیں گے، تو دونوں مل کر اس طرح سے کچھ کام کریں گے ہم سب مل کر، کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوگا، ہم معاشرے کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. اور اگر ہم معاشرے کو اچھی طرح سمجھ پائے تو ان حالات کے اندر اچھے فیصلے کریں گے انشاءاللہ، اور ان اچھے فیصلوں کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر زیادہ بہتر سیاسی بصیرت لوگوں کے اندر ایجاد ہو پائے گی انشاءاللہ.